اہل ایمان کا اپنے رب جل شانہ کو دیکھنا اور اللہ تعالی کا ان کے ساتھ بات کرنا اور ان سب کے علاوہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے ذریعہ سے احوال قیامت کے متعلق جو کچھ ثابت ہے ان سب پر اسی طرح سے ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے جس طرح کی اللہ اور اس کے رسول نے ان کے بارے میں بتایا ہے. قضا و قدر پر ایمان رکھنا چار باتوں کو مستلزم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اللہ کو اس کا علم حاصل ہے, اور یہ کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے جملہ احوال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. ان کے رزق, ان کی عمریں, ان کے سارے اعمال اور دوسرے تمام امور کا اس کو مکمل علم حاصل ہے اور اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے, جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے
ان اللہ بکل شیء علیم.
در حقیقت اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور اللہ تعالی نے مزید فرمایا
لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.
تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جو کچھ مقدر فرمایا ہے سب کو نوشتہ تقدیر میں لکھ دیا ہے. اللہ تعالی کا ارشاد ہے
قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
زمین ان کے جسم سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے, اور ہمارے پاس ایک کتاب میں سب کچھ محفوظ ہے. مزید ارشاد فرمایا ہے
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ.
اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. اور فرمایا
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير.
کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے, سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے, اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مشیت بہرحال نافذ ہو کر رہتی ہے, بس وہی کچھ ہوا ہے جو اللہ نے چاہا ہے, اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اللہ تعالی کا ارشاد ہے
ان اللہ يفعل ما يشاء.
اللہ تعالی کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. اور فرمایا
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون.
وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. اور مزید ارشاد ہے
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی نے تمام موجودات کو وجود بخشا ہے, اس کے علاوہ کوئی خالق اور پروردگار نہیں ہے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے،
اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل،
اللہ ہر چیز کا خالق اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، اور فرمایا،
یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون،
لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ پس اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان بالقدر ان چار باتوں پر مشتمل ہے، برخلاف اہل بدعت کے جنہوں نے ان میں سے بعض امور کا انکار کیا ہے. ایمان باللہ کے سلسلے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس میں اس بات پر ایمان بھی شامل ہے کہ ایمان قول اور عمل کے مجموعہ کا نام ہے، جو طاعت و فرما برداری سے بڑھتا اور گناہ و معصیت سے گھٹتا ہے، اور یہ کہ کفر و شرک سے کمتر کسی گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کی تکفیر جائز نہیں ہے. مثلا زنا، چوری، سود خوری، شراب نوشی، نشہ بازی، والدین کی نافرمانی اور ان کے علاوہ دوسرے کبیرہ گناہ، جب تک کہ وہ اس کو حلال نہ سمجھ لے. اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے،
ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماسوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اور اس لیے کہ احادیث متواترہ کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بالآخر اللہ تعالی ہر اس شخص کو جہنم سے نکال دے گا جس کے دل میں رائی کے دانا کے برابر بھی ایمان ہوگا. ایمان باللہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ محض اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اسی کے لیے کسی سے بغض رکھا جائے، اور دوستی و دشمنی صرف اسی کے لیے ہو. ایک سچا مومن اہل ایمان کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور کفار سے بغض رکھتا ہے اور ان سے دشمنی کرتا ہے. اس امت کے تمام مومنوں کی صفِ اول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام ہیں، اہل سنت والجماعت ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کو دل سے چاہتے ہیں اور اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ انبیاء کے بعد وہ بہترین انسان ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی تمام صدیوں میں سب سے بہتر صدی ہماری ہے، اس کے بعد جو لوگ ہوں گے، پھر اس کے بعد جو لوگ ہوں گے. نیز اہل سنت والجماعت اس بات کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان بن نورین، پھر حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہم، اور ان کے بعد بقیت اسرع مبشرہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. اور ان کے درمیان آپس میں جو اختلافات رونما ہوئے ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت نے سکوت اختیار کرنے کا موقف اپنایا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اجتہاد سے کام لیا تھا، لہذا جن کا اجتہاد صحیح تھا ان کو دوہرا اجر ملے گا، اور جن کا اجتہاد صحیح نہ تھا ان کو ایک اجر ملے گا. اسی طرح اہل سنت والجماعت مومن اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے انتہائی اپنائیت اور انس محسوس کرتے ہیں، اور تمام ازواج مطہرات سے بھی تعظیم و احترام کے جذبہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اور ان کو تمام اہل ایمان کی مائیں سمجھتے ہیں، اور ان سب کے لیے اللہ سے رضا طلبی کی دعا کرتے ہیں، اور روافض کے طریقہ سے اظہار براءت کرتے ہیں. جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں اور اہل بیت کی محبت میں غلو سے کام لیتے ہیں اور ان کو اللہ تعالی نے جو مقام بخشا ہے وہ انہیں اس سے اوپر اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح اہل سنت والجماعت نواسب کے طریقہ سے بھی بیداری کا اظہار کرتے ہیں، جو کہ کسی قول یا عمل سے اہل بیت کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اس مختصر سی تقریر میں جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہی صحیح اسلامی عقیدہ ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. یہی فرقہ ناجیہ یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورة لا یغرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ. یعنی میری امت میں برابر ایک گروہ حق پر قائم رہے گا جس کو اللہ کی تائید حاصل ہوگی، لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے تا کہ اللہ کا حکم آن پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا: افترقت الیہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى علی 72 فرقہ وستفترق هذه الامه علی 73 فرقہ كلها في النار الا واحده. فقال الصحابه: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور یہ امت 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی. سب کے سب دوزخی ہوں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے عرض کیا: وہ کون سا فرقہ ہوگا اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا. یہی وہ عقیدہ ہے جس پر ہمیشہ مضبوطی سے قائم و دائم رہنا چاہیے اور اس کی خلاف ورزی سے ڈرتے رہنا چاہیے. جو لوگ اس عقیدہ صحیحہ سے منحرف ہیں اور اس کے برعکس طریقہ پر چلتے ہیں ان کی بھی بہت سی قسمیں ہیں. ان میں سے کچھ تو بتوں، مورتیوں، فرشتوں، اولیاء، جنوں، درختوں اور پتھروں وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں. انہوں نے تو انبیاء و رسل کی دعوت کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا، بلکہ اس کی مخالفت کی اور اس کے متعلق حریفانہ و معاندانہ موقف اختیار کیا، جیسا کہ قریش اور عربوں کے مختلف گروہوں کا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے ساتھ رویہ رہا. وہ اپنی حاجت روائی کی دعا اپنے معبودان باطل سے کرتے تھے، مریضوں کو شفا بخشنے اور دشمنوں پر غلبہ عطا کرنے کی بھی دعائیں ان سے کرتے تھے، ان کے لیے قربانیاں اور نذرانے پیش کرتے تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے روکا اور عبادت کو صرف اللہ تعالی کے لیے خاص کر دینے کا حکم دیا تو ان کو یہ بات عجیب سی لگی اور انہوں نے کہا جیسا کہ ان کی زبانی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا
اجعل الآلہة الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب.
کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور شرک سے ان کو ڈراتے رہے اور اپنی دعوت کی حقیقت ان کے سامنے بیان کرتے رہے تاکہ اللہ تعالی نے ان میں سے جن کو چاہا ہدایت بخشی. پھر آخرکار وہ فوج در فوج اللہ تعالی کے دین میں داخل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور حضرات تابعین کی مسلسل دعوت و تبلیغ اور طویل جہاد کے بعد اللہ تعالی کا دین سارے ادیان پر غالب ہو گیا. پھر حالات نے پلٹا کھایا اور جہالت نے خلق خدا کی اکثریت پر اپنا پنجہ گاڑا، یہاں تک کہ اکثر لوگ دین جاہلیت کی طرف لوٹ گئے، انبیاء اور اولیاء کے احترام و تعظیم میں غلو کرنے لگے اور ان سے دعائیں کرنے اور مدد طلب کرنے لگے اور اس جیسے دوسرے مشرکانہ امور میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کے مطلب کو فراموش کر دیا اور اس کو اس طرح نہیں سمجھا جیسا کہ کفار عرب نے سمجھا تھا. واللہ المستعان. یہ شرک برابر لوگوں میں پھیلتا رہا اور آج تک پھیل رہا ہے. اس کا سبب جہالت کا غلبہ اور عہد نبوت سے دوری ہے. آج کے مشرکین کو بھی وہی شبہ لاحق ہے جو پہلے کے مشرکین کا شبہ تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ یہ معبودان باطل تو اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. قرآن نے ان کا قول نقل کیا ہے
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا.
ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. اللہ تعالی نے ان کے اس شبہ کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی، خواہ وہ کوئی ہو، تو وہ مشرک اور کافر ہو گیا. اللہ تعالی کا ارشاد ہے
يعبدون من دون اللہ ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا
قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون.
اے نبی، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمان میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالی نے واضح طور پر بتا دیا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی، جیسے انبیاء و اولیاء وغیرہ کی عبادت، عین شرک اکبر ہے، خواہ اس کا ارتکاب کرنے والے اس کا کچھ اور نام رکھ لیں. اللہ تعالی کا ارشاد ہے
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى
رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے کو سرپرست بنا رکھا ہے اور اپنے فعل کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں گے اللہ تعالی نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا
ان اللہ يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار
اللہ تعالی یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو پس اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ غیر اللہ سے دعا اور خوف و امید کے ذریعہ اس کی عبادت کرنا اللہ تعالی سے کفر ہے نیز اللہ تعالی نے ان کے الزام کو جھٹلایا کہ ان کے معبودان باطل انہیں اللہ سے قریب کرنے والے ہیں عصر حاضر میں مارکس و لینن اور دوسرے داعیان الحاد و کفر کے ملحد پیروکار جن افکار و آرا کو اپنائے ہوئے ہیں وہ بھی مستلزم کفر اور انبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے صحیح عقیدہ سے متصادم ہیں خواہ وہ ان کو اشتراکیت یا سوشلزم یا بافزم یا کسی اور نام سے یاد کرتے ہوں اس لیے کہ ان ملحدوں کا بنیادی عقیدہ لا الہ والحیات مادہ ہے یعنی کوئی معبود نہیں اور مادہ ہی زندگی ہے نیز ان کے بنیادی عقائد میں جنت و دوزخ کا اور تمام ادیان کا انکار شامل ہے جو بھی ان کی کتابوں اور لٹریچر کا مطالعہ کرے گا اور ان کی حقیقت کا سراغ لگانے کی کوشش کرے گا اس کو اس بات کا اچھی طرح یقین ہو جائے گا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ عقیدہ تمام آسمانی مذاہب کے منافی ہے اور اس کے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں بدترین انجام سے دوچار کرنے والا ہے بعض اہل تصوف و باطنیت کا ان کے مزعومہ اولیاء کے متعلق یہ عقیدہ بھی سراسر خلاف حق ہے کہ وہ تدبیر کائنات اور دنیا کے انتظامات میں اللہ تعالی کا ہاتھ بٹاتے ہیں وہ اپنے ان معبودوں کو اوتاد اغواس اقطاب وغیرہ دوسرے خود ساختہ ناموں سے یاد کرتے ہیں اللہ تعالی کی ربوبیت میں یہ بدترین شرک ہے اور حق تو یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے عربوں کے شرک سے بھی ان کا شرک بدتر ہے اس لیے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت میں شرک کرتے تھے اور اس کی ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے پھر ان کا شرک فراخی کے زمانے تک محدود تھا اور تنگی و پریشانی کے وقت وہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دیتے تھے جیسا کہ ان کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ
جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو ایکائک یہ شرک کرنے لگتے ہیں جہاں تک اللہ تعالی کی ربوبیت کا تعلق ہے تو وہ اس کا یہ اعتراف کرتے تھے کہ وہ صرف اللہ تعالی کے لیے مخصوص ہے جیسا کہ ان کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله.
اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. اور فرمایا
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے, یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں, کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے, کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے, وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے. اس معنی کی آیات کثرت سے وارد ہوئی ہیں. آج کے مشرکوں نے پہلے کے مشرکوں کے مقابلہ میں دو طریقوں سے اضافہ کیا. ایک تو بعض لوگوں نے اللہ تعالی کی ربوبیت میں شرک کیا ہے, دوسرے یہ کہ یہ لوگ تنگی و فراخی ہر دو حالت میں شرک کرتے ہیں. جیسا کہ ہر وہ شخص یہ بات جانتا ہے جس کو ان کے ساتھ رہنے اور ان کے حالات کے بارے میں جانچ پڑتال کرنے کا موقع ملا ہو, اور مصر میں حسین اور بدوی کی قبر, عدن میں عید روس کی قبر, یمن میں ہادی کی قبر, شام میں ابن عربی اور عراق میں عبد القادر جیلانی کی قبروں اور ان کے علاوہ دوسری مشہور قبروں پر جو کچھ کیا جاتا ہے اس کو دیکھا ہو کہ کس طرح عوام ان کے بارے میں غلو کا شکار ہوئے ہیں, اور اللہ تعالی کے بہت سے حقوق نے ان قبر والوں کو شریک و سہیم بنا لیا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو عوام کو ان چیزوں سے روکتے ہوں اور ان کے سامنے توحید کی حقیقت بیان کرتے ہوں, وہ توحید جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو سمجھ عطا کرے اور ان کے درمیان داعیان حق کی تعداد میں اضافہ کرے, اور مسلمانوں کے ارباب حل و عقد اور علماء کو اس شرک اور اس کے اسباب کے ازالہ اور اس کے خلاف جد و جہد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بے شبہ اللہ تعالی بڑا سننے والا اور نہایت قریب ہے. جہمیہ اور معتزلہ اور ان کے ہم مسلک دوسرے اہل بدعت کے عقائد بھی اسماء و صفات کے متعلق صحیح عقیدہ اسلامی سے متصادم ہیں, جو کہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اور تمام صفات کمال سے اللہ تعالی کی ذات کو عاری اور معطل سمجھتے ہیں, جس کے نتیجہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کا معدوم اور جمادات و ناممکنات کی قبیل سے ہونا لازم آتا ہے. اللہ تعالی ان کے اس نظریہ سے بالا و برتر ہے. اسلام کی منافی چیزیں. ہر مسلمان بھائی کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تمام بندوں پر یہ واجب قرار دیا گیا ہے کہ وہ دین اسلام کو اپنائیں اور مضبوطی سے اس پر قائم رہیں اور اس کی مخالف چیزوں سے ڈرتے رہیں اور ان سے بچتے رہیں. اسی بات کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. اللہ تعالی نے بتا دیا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس نے اس سے منہ موڑا وہ گمراہ ہوا۔ بہت سی آیتوں میں اللہ تعالی نے ارتداد کی طرف لے جانے والی چیزوں اور شرک و کفر کی دیگر قسموں سے آگاہ فرمایا ہے۔ علماء کرام نے مرتد کے احکام کے ضمن میں بتایا ہے کہ اسلام کی ضد اور منافی بہت سے ایسے امور ہیں جن کا ارتکاب کر کے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے جان و مال کی حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ ان منافی اسلام امور میں 10 بہت خطرناک اور کثیر الوقوع ہیں، جہاں میں ان کو مختصراً معمولی توضیحات کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ تم خود بھی ان سے بچتے رہو اور دوسروں کو بھی ان سے ڈراتے رہو۔ اللہ تعالی ان کے ارتکاب سے ہمیں اپنی حفاظت اور امان میں رکھے۔ اولاً اسلام کی منافی چیزوں میں پہلی چیز اللہ تعالی کی عبادت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے،
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
اللہ بس صرف ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ نیز اللہ تعالی نے فرمایا،
انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار،
جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ تعالی نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ مردوں سے دعائیں مانگنا، ان کی دہائی دینا، ان کے لیے نظریں ماننا اور قربانی پیش کرنا اس شرک میں داخل ہے۔ دوم، جس نے اپنے اور اللہ تعالی کے درمیان کچھ واسطے بنا لیے اور ان سے دعائیں مانگی اور ان سے شفاعت طلب کی اور اسی پر بھروسہ کیا تو وہ بالاجماع کافر ہو گیا۔ سوم، جس نے مشرکوں کو کافر نہیں سمجھا یا ان کے کافر ہونے میں شک کیا یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھا تو وہ شخص کافر ہے۔ چہارم، جس نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ زندگی زیادہ مکمل اور جامع ہے یا یہ عقیدہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ حکمرانی سے بہتر اور کوئی طریقہ حکمرانی ہے تو وہ کافر ہے۔ مثلاً وہ لوگ جو طاغوتی نظام حکومت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ طریقہ حکمرانی پر ترجیح دیتے ہیں۔ پنجم، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی کسی چیز کو ناپسند کیا خواہ اس پر وہ عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو، وہ شخص کافر ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا،
ذلك بأنهم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالهم،
کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ ششم، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کسی چیز کا یا اس کی جزا و سزا کا مذاق اڑایا اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے،
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم،
اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اللہ اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ اب عذرِ لنگ نہ بیان کرو، تم لوگ تو ایمان کے بعد کافر ہو گئے، حق تم جادو اپنی مختلف قسموں اور نوعیتوں کے ساتھ، مثلا صرف اور عطف وغیرہ۔ صرف اس عمل سحر کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ انسان کو اس کی پسندیدہ اور محبوب چیز کے بارے میں متنفر کر دیا جاتا ہے، جیسے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت کی جگہ بغض اور نفرت پیدا کرنا۔ اور عطف اس عمل سحر کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ شیطانی طریقوں سے آدمی کو اس کی ناپسند چیز کی طرف مائل کر دیا جاتا ہے۔ پس جس نے جادو کیا یا اس سے رضا مند ہوا وہ کفر کا مرتکب ہو گیا۔ اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے،
وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔
وہ دونوں فرشتے جب بھی کسی کو تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ، ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ ہشتم، مسلمانوں کے خلاف مشرکوں سے تعاون کرنا اور ان کو مدد بہم پہنچانا، اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے،
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔
اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ نہم، جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ کچھ مخصوص افراد شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی پابندی سے آزاد ہو سکتے ہیں تو وہ کافر ہے۔ اللہ تعالی کے اس فرمان کی بنیاد پر کہ
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے تو اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ دہم، اللہ کے دین سے اعراض کرنا، وہ اس طرح کہ آدمی نہ اس دین کو سیکھتا ہو اور نہ اس پر عمل کرتا ہو، اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ قول ہے،
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔
اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعہ سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے؟ ایسے مجرموں کو تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ یہ تمام امور اسلام کی ضد اور منافی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں کہ کوئی شخص ان کا ارتکاب مذاقن کرتا ہے یا سنجیدہ ہو کر، سوائے اس شخص کے جو اضطرار کی حد تک اس پر مجبور کر دیا گیا ہو۔ یہ سب امور انتہائی خطرناک ہیں، پھر بھی بسا اوقات لوگ ان کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، لہذا ہر مسلمان کو اپنے حق میں ان چیزوں سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ چوتھی قسم میں وہ شخص داخل ہے جس نے یہ سمجھا کہ انسان کے خود ساختہ نظام اور قوانین شریعت اسلامی سے بہتر ہیں، یا یہ عقیدہ رکھا کہ اسلامی شریعت اس 20ویں صدی کے لیے موضوع نہیں ہے، یا اس کو مسلمانوں کی پستی کا سبب سمجھتا ہو، یا اس کو بندہ اور اللہ کے درمیان شخصی تعلق تک محدود تصور کرتا ہو، بغیر اس کے کی دنیا کے دوسرے معاملات میں اس کا کوئی عمل دخل ہو۔ نیز اسی چوتھی قسم میں وہ بھی داخل ہے جس نے یہ سمجھا کہ چور کا ہاتھ کاٹنا اور شادی شدہ زناکار کو سنگسار کرنے کا الہی قانون عصر حاضر کے لیے مناسب نہیں ہے، اور ہر وہ شخص اس میں داخل ہے جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ معاملات اور تعزیرات میں اللہ کی شریعت کے علاوہ کسی اور نظام یا قانون کے ذریعہ سے فیصلہ کرنا جائز ہے، اگرچہ کہ وہ یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ وہ نظام قانون شریعت سے بہتر ہے، اس لیے کہ در حقیقت وہ شخص اس طریقہ سے اس چیز کو عملاً جائز اور مباح ٹھہرا لیتا ہے جس کی حرمت مسلمات دین میں سے ہے، مثلاً زنا، شراب نوشی، سود خوری اور شریعت کے علاوہ کسی اور نظام کے ذریعہ سے حکومت کرنا، لہذا ایسے آدمی کے کافر ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ ہم اللہ تعالی سے پناہ چاہتے ہیں ایسی چیزوں سے جو اس کے غضب اور اس کے دردناک عذاب کا سبب بنے، اور درود و سلام نازل ہو خیر الخلائق اشرف الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وزارت برائے اسلامی امور و اوقاف و دعوت و ارشاد مملکت سعودی عرب کا وسائل سینٹر آپ کی خدمت میں مبارکباد کہتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کیسٹ سے فائدہ پہنچائے اور ہمارے لیے آخرت میں نیکی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ والسلام علیکم۔